بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في كتاب کی شرح جاری ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم کتاب توحید العبادت، توحید العبادت کے تعلق سے لکھی گئی ہے، اور یہ ایک جامع کتاب ہے جس میں توحید کی تینوں قسموں پر بات ہوئی، لیکن خاص طور پر توحید العبادت پر تفصیل سے بات ہوئی. اور پچھلے دروس میں ہم مقدمہ اور اس کا پہلا باب بیان کر چکے ہیں، اور آج کے درس میں باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب، اس پر بات کرتے ہیں. اور حقیقتاً یہ جو باب ہے اس کا تعلق اس سے پہلے والے باب سے ہے، فضل التوحید ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن توحید کی فضیلت ہر موحد کے لیے برابر نہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں توحید کے درجات ہیں، مراتب ہیں. جتنی یہ مراتب درجات بلند ہوتے جائیں گے اتنے ہی یہ موحد بلند ہوتا جائے گا. توحید کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہی زیادہ لوگ ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے تقاضوں کو سمجھا ہے اور ان پر عمل کیا ہے؟ یعنی بہت آسان بات ہے کہ کوئی شخص کہے میں موحد ہوں. شیعہ کیا کہتے ہیں؟ رافضی کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ نہیں ہم موحد ہیں. قادیانی کیا کہتے ہیں؟ صوفی کیا کہتے ہیں؟ توحید کے دعوے دار سب ہیں، لیکن توحید کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا یہ مشکل ہے. یہ مشکل ان کے لیے ہے جو سمجھنا نہیں چاہتے، ورنہ ہے تو بہت آسان. تو اس باب میں شیخ صاحب نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو لوگ توحید کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، توحید کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ثواب رکھا ہے، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے. سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. ہماری ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے سکیں، ضرورت نہیں ہماری. تو شیخ صاحب نے اس باب کا آغاز ایک آیت سے کیا ہے، جیسا کہ شیخ صاحب کا معمول رہا ہے کہ باب بیان کرتے ہیں پھر آیات اور احادیث. تو شیخ صاحب نے سورۃ نحل آیت نمبر 120 کی آیت بیان کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کان امتن، امت تھے، پیشوا امام تھے، قانتن اللہ تعالی کے فرما بردار تھے، اور فرما برداری پر ہمیشہ رواں دواں تھے. پانی تھنک لفظ کا یہ مطلب ہے. ایک تو فرما برداری ہے اور ایک ہے ہمیشہ فرما برداری کرنا, اور دونوں میں فرق ہے. قان سے لیلا حنیفن اور شرک سے دور ہو کر اللہ تعالی کے لیے یکسو تھے. ولم یکن من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق چند صفات بیان کیے, اور یہ وہ صفات ہیں اگر کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کے. اس آیت کریمہ کے جو بعض الفاظوں کی شرح ہے وہ یہ ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان توقید کے لیے ہے, تاکید کے لیے ہے, ترجمہ کرتے ہیں ہم بے شک. ابراہیم, ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر, ابو الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والسلام. کوئی جانتا ہے کہ ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بارک اللہ فیک. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں, سب جانتے ہیں. جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا طوفان آیا تو پھر نوح علیہ السلام بچ گئے, پھر ان کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے, اور پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور نبی بنے, پھر جتنی بھی نبی آئے ان کی ذریت میں سے آئے. ان کے اور بھی مخلوق تھی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نیک بندے تھے کہ نہیں؟ اور بھی انبیاء تھے کہ نہیں؟ اور بھی, لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ ان کی ذریت میں سے آئے, ان کے آل میں سے. اس لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. امتن, امت کا لفظ عربی زبان میں تین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. امت ایک گروہ, ایک جماعت, جیسے ہم جانتے ہیں امت ہے جو جمع ہوتی ہے ایک ہی فکر, ایک ہی سوچ, ایک ہی فکر, ایک ہی سوچ پر, اسے امت کہا جاتا ہے. جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت ہے جو کلمہ شہادت پڑھتی ہے, جسے مسلمان امت بھی کہا جاتا ہے. دوسرا معنی امت کا جیسے آیت کریمہ میں ہے ان ابراہیم کان امہ, یعنی اماما معلما, امام کو بھی امت کہا جاتا ہے. اور نمبر تین, امت کا مطلب کیا؟ زمان, بارک اللہ فیک, ٹائم پیریڈ کو بھی امت کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو مقصد ہے انہیں پھر مکان امتن, کون سا مقصد ہوگا, کون سا مطلب ہوگا؟ امام, امام ہی مقصد ہے اس آیت کریمہ سے. اور ایسے امام تھے جو ایک گروہ کے برابر ایک اکیلے انسان تھے. یعنی اگر ایک گروہ لیا جائے, ایک امت لی جائے, ان کا ایمان کو تولا جائے, اور ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کو تولا جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ انسان کی زندگی میں کیا چیز ہے؟ گھر ہے, والدین ہیں, اپنی نفس ہے سب سے پہلے, اپنی جان ہے, بیوی بچے ہیں, گھر ہے, والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, یہی دنیا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو قربان کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے, جان کی بیاری پیچھے نہیں ہٹے, والدین کی بیاری پیچھے نہیں ہٹے, زمین کی بیاری پیچھے نہیں ہٹے, بیٹے کی بیاری پیچھے نہیں ہٹے, بیوی اور بیٹے کی باری باری پیچھے نہیں ہٹے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا مکمل طور پر. کیسے؟ جب والد نے شرک کیا, پوری قوم نے شرک کیا, ہجرت کر کے چھوڑ دیا کہ نہیں؟ جگہ چھوڑ دی, آگ میں ڈالا جا رہا ہے, پرواہ کی؟ حسب اللہ ونعم الوکیل, ایک جملہ پڑھا. اللہ نے نجات کیسے دی؟ عام طور پہ آگ تو جلاتی ہے, نہیں جلاتی. آگ کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ جلانے کے لیے. آگ اپنی مرضی سے نہیں جلاتی، آگ جلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. جب اللہ نے حکم دیا ایک جلانے والی چیز اب تمہیں جلانا نہیں ہے، تو وہی آگ ٹھنڈک بن گئی، اور اتنی ٹھنڈک کہ برف اور مزید نقصان دے نہ ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اسی نے فرمایا تھا اگر سلامن کا لفظ نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹھنڈک سے ہو سکتا ہے، کیونکہ مزید پریشانی ہوتی یا ان کی وفات بھی ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کونی بردن وسلام، آگ بھی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ موحدین کے لیے اپنی آیات کونیے تبدیل کر دیتے ہیں. جسے بھی شریعت کے نصوص پر نظر ڈالی ہے اور تتبع کیا دیکھتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ موحدین کے لیے زمین و آسمان کی جو طبیعت ہے ان کو تبدیل کر دیتے ہیں. جو کہ اس کائنات میں ہو رہا ہے ایک موحد کی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے دلیل کسی کو آتی ہے یاد ہے؟ یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کے علاوہ کون سا؟ وَيَخَافُ عَلَى عُرُوشِهَا. ٹھیک ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی تھے. ان کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ کوئی یاد ہے؟ صحیح بخاری میں توبہ کے تعلق سے ایک قصہ ہے، جس شخص نے 99 قتل کیے پھر 100 بھی پورے کر لیے. کبھی آپ نے دیکھا زمین کسی کے لیے ایک بلشت بھی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے؟ اس شخص کے لیے زمین کم پڑ گئی. اللہ تعالیٰ حکم دیا زمین کو کہ تو قریب ہو جا نیک بستی والوں کی طرف. ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اب یہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایسے شخص جس نے 100 قتل کیا، 100 قاتل کے لیے جب اس کی توبہ سچے دل سے توبہ نکلی اور توحید پر عمل کیا. اب توحید کون سی تھی یہاں پہ جانتے ہیں؟ دل کا عمل، خالصتاً نیت، خلوص نیت بھی توحید ہے کہ نہیں؟ صرف اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کونیہ جو ہے کائنات کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں. پھر والدین کو چھوڑا، جان کی باری آئی، پرواہ نہیں کی، ہجرت کی، اپنے گھر کو چھوڑا. پھر ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام، دودھ پیتا بچہ اور ایک جوان اکیلی عورت، مکہ کی صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ بھی حکم نہیں کہ جواب دیں. امتحان ہے کہ نہیں؟ دیکھ، کٹھن سے کٹھن امتحان ہے. صحرا میں تپتی ہوئی ریت میں ایک چھوٹے سی ٹوکری کھجور کی اور ایک برتن پانی کا، اور جواب بھی نہیں دینا، چھوڑ کے چلے گئے. لیکن دل کہاں پہ ہے؟ بچوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. دعا ہے بار بار دل پہ، زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے لیکن بار بار دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا حکم ہے، تو نے حکم دیا، اب حفاظت بھی تو ہی کرے گا. اب کیسی حفاظت کی؟ صرف ان دونوں کی حفاظت نہیں کی، اس جگہ کو ایسے محفوظ بنا دیا، اب تا قیامت وہاں پہ دیکھیں رش. جہاں پر پانی کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی ختم نہیں ہوتا، زمزم میں پانی، ایسا پانی ہے سبحان اللہ، دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا وہ ختم نہیں ہونے والا. کھانا اور پینا، کھانے میں کیا گوشت ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں. دنیا کی واحد جگہ ہے مکہ جہاں پر کبھی گوشت کم نہیں ہوتا، لوگ گوشت کھا کھا کے تنگ آ گئے، جانتے ہیں آپ؟ نہیں، حق بات ہے. مکہ میں اب جائے لوگ گوشت نہیں کھاتے بےچارے جو وہاں پہ رہتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ آپ جانتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں بھی گوشت اتنا کھاتے، ایک تو سستا ہے، دوسرا یہ جو لوگ خیرات وہاں پہ کرتے اور دم وغیرہ کا جو گوشت ہوتا ہے، فقراء تو وہاں پر گوشت کو دیکھ کے بےچارے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. فقراء کی بات کر رہا ہوں میں. پھل، دنیا جہاں کے پورے دنیا کے پھل وہاں پہ ملتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ایسا پورا کرتا ہے، بشرطے کہ بندہ اپنا وعدہ پورا کرے. ابھی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، خواب پورا کیا کہ نہیں کیا؟ خواب پورا کیا. اب کون سی چیز تھی دنیا میں جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان نہیں کی؟ کوئی چیز رہ گئی ہے؟ کچھ نہیں رہا. اسے کہتے ہیں تحقیق التوحید. اور توحید کی تحقیق میں آگے بیان کروں گا، تقریباً تین چیزوں سے ہوتی ہے، بعض نے تین بیان کی ہے، بعض نے پانچ بیان کی ہے، میں بیان کروں گا انشاءاللہ آگے، مجھے یاد دلانا آخر میں. اور امت کے لفظ میں ایک اور بھی فائدہ ہے. امت کے لفظ میں عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ تعداد کو دیکھتے ہیں، لوگ کوانٹٹی دیکھتے، کوالٹی نہیں دیکھتے. یہاں پر کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ حق پہ چلنے والے ہیں اور آپ کی تعداد کم ہے، آپ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کثرت تعداد کبھی بھی حق کی نشانی نہیں بنی، بلکہ الٹ ہے. کثرت تعداد ہمیشہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. تو کثرت تعداد جو ہے کبھی بھی معیار نہیں رہی اچھائی کی. اور یہ جواب میں لوگوں کو لیے جو کہتے ہیں سواد اعظم تو ہمارے ساتھ ہے، صوفیوں کے ساتھ ہے، اور ہم حق پہ ہیں، تمہارے ساتھ ہے کون؟ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ مسلمان کی تعداد دیکھیں، آپ تو 10% بھی نہیں ہیں، تو آپ کی بات کون سنے؟ ہم تو 10% تو ہیں، یہ تو مان لیا. ابراہیم علیہ السلام کتنی تھے؟ اکیلے تھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ امت. حالانکہ امت کون سی تھی؟ قوم ان کی تھی کہ نہیں؟ وہ امت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ امت تھی، کیونکہ جو لوگ باطل پہ اکٹھے ہو تو امت ہو ہی نہیں سکتے کبھی، جو اکیلا ہے وہ حق پہ وہی امت ہے. قانتاً للہ، قانتاً کا لفظ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، خاشعاً مطیعاً للہ مع دوام الطاعة، کہ اللہ تعالی کی طرف اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے جسم کو راغب کر دینا خشوع خضوع کے ساتھ، اور عبادت میں روا دوا رہنا. ایک لفظ قانت ہے، اور مجھے اتنی لمبی بات کرنی پڑی اس کی مطلب بیان کرنے میں. کیونکہ بعض لوگ تھوڑے وقت کے لیے تو عبادت کی، پھر تھوڑی سستی ہو گئی، 10 دن پہلے صف میں نماز پڑھی، 11ویں دن دوسری میں، 15ویں دن پھر تیسری میں، پھر 20ویں دن پھر آگے، پھر اس کے بعد پھر پیچھے، آگے پیچھے کے چکر رہتا ہے. یہ قنوت کی نشانی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں تو جنت میں بغیر حساب کو جانا آسان ہے؟ کچھ کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. تو ایک عبادت کرنا اور اس عبادت پر قائم رہنا، اسے کہتے ہیں قنوت. دیکھیں عمل جو ہے، جو انسان کرتا ہے، آپ اگر زیادہ تعداد میں کوانٹٹی میں عمل نہیں کرتے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے عمل کی، اور اس پر ہمیشگی ہونی چاہیے، اس پر روا دوا رہنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ ہیں ذکر کی بات کرتے ہیں تو لمبی لمبی تسبیحاں، 1 لاکھ دانہ پتہ نہیں کہاں سے بیچارے اکٹھے کرتے، کیسے گنتے اللہ علم، صبح سے شام تک بیٹھ کے ہو اللہ ہو، کیا ملا ان بیچاروں کو؟ تعداد تو زیادہ ہے، کوالٹی 0 ہے. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں، ہدایت ہے. پھر ایسے عمل کرنے سے انسان اکتا جاتا ہے. اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ علی کل شیء قدیر، اگر یہ پڑھ لیتے تو یہ بہتر نہیں تھا کیا؟ سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. اس 1 لاکھ پڑھنے سے، 1 لاکھ مرتبہ وہ ذکر جو آپ نے کہ اسے پڑھنے سے، یہ 5 لفظ ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں اس سے زیادہ بہتر ہے. تو بات یہاں پر صرف کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی بہت ضروری ہے، اور کم والکیفیت کی بات ہو رہی ہے. اور جس کی چیز کی کوئی دلیل نہ ہو یاد رکھو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. حنیفن کا لفظ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز سے دور ہونے کو حنیف کہتے ہیں، کسی چیز سے دور ہونے کو حنیف کہتے ہیں. اور شریعت میں مائلا عن الشرک قاصدا الى التوحید، یعنی نافرمانیوں سے دور، جو نافرمانی سے دور ہے اسے حنیف کہتے ہیں. اور سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ شرک ہے، اس کے بعد بدعات ہے، اس کے بعد معاصی ہے. تو ایک لفظ میں، حنیف کے لفظ میں، شرک سے دور چاہے اکبر یا اصغر ہو، بدعات سے دور چاہے بدعات قولیہ ہو، اعتقادیہ ہو یا عملیہ ہو، اور محرمات سے بھی دور، معاصی سے بھی دور. ان اگر یہ تینوں چیزیں یا پانچ ہو جاتی ہیں، شرک اکبر اصغر ہم کریں، جس نے ان پر عمل کیا اسے کہتے ہیں تحقیق التوحید. تو پانچ چیزوں سے توحید کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. نمبر ایک، شرک اکبر سے دوری. نمبر دو، شرک اصغر سے دوری. نمبر تین، بدعات اعتقادیہ سے دوری. نمبر چار، بدعات عملیہ سے دوری. نمبر پانچ، معاصی سے دوری، بدکاریوں سے دوری. جس شخص نے ان تقاضوں کو پورا کیا، دخل الجنة بغیر حساب بإذن اللہ سبحانہ وتعالی. اور مزید تأکید کے لیے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے، ولم یک من المشرکین، اور وہ کبھی مشرکوں میں سے نہ تھے. اور شرک کی مختلف قسمیں ہیں. سب سے جو بھیانک قسم وہ شرک خفی ہے، جو چھپا ہوا شرک ہے. ریاکاری بھی اس کی ایک قسم ہے، اور بہت سارے لوگ اس شرک سے غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم آیت کا خاتمہ ان لفظوں سے کیا، کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ چلو شرک خفی سے تو نہیں بچے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر شرک سے پاک کر دیا اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یعنی شرک نہ کبھی زبان پہ ہوا، یعنی شرک نہ ان کے کبھی زبان پہ آیا، نہ کبھی ان کے دل میں، اور نہ کبھی ان کے بدن پہ کبھی ظاہر ہوا. قولاً عملاً و اعتقاداً شرک سے دور تھے. اب فوائد کی طرف آتے ہیں. اہم فائدے اس آیت کریمہ میں، نمبر ایک، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت. نمبر دو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے. نمبر تین، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہر قسم کے شرک، بدعات، خرافات اور معاصی سے پاک تھے. نمبر چار، توحید ہی دین کی بنیاد ہے. اگر کوئی سوال کرے ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، توحید تھا، اسلام تھا. تو توحید ہی دین کی بنیاد ہے. نمبر پانچ، ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرنا واجب ہے. یہ کہاں سے لیا یہ فائدہ؟ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالی اگر کسی بندے کی تعریف کرے تو اس تعریف کا مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، کہ اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے، ورنہ تعریف کیوں کی پھر؟ اس شخص سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں اپنے بندوں کی. نمبر چھ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں. تو پہلے وہ اپنی اصلاح کر لیں. نمبر سات، ہر وقت عبادت میں رہنا صفات الانبیاء میں سے ہے. نمبر 8, اس وقت تک توحید صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرک کا انکار نہ کیا جائے. اس وقت تک توحید صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرک کا انکار نہ کیا جائے. نمبر 9, مشرکین قریش کا رد, جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر ہیں, اور یہود و نصارہ کا بھی رد, جو کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے. قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ دعویٰ کرتے نہیں, مشرکین کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے ہیں, بت پرستی کرنے والے. تعجب کی بات ہے, وہ یہ سمجھتے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہی دین ہے. یہ ان کو بات کیسے مخفی ہو گئی, کیسے چھپ گئی یہ بات کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی ساری صرف شرک سے دور نہ ہوئے بلکہ اعلان کیا کہ میں شرک سے بری ہوں, مشرکین سے بھی بری ہوں, اپنے سکھے والد کو بھی چھوڑ دیا, اپنے قوم کو بھی چھوڑ دیا. لیکن جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے, تالے لگ جاتے ہیں, تو پھر حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے. آج کے دور میں دیکھ لیں, قبر کا طواف کرنے والے, قبر کو سجدہ کرنے والے, اولیاء کو پکارنے والے کیا کہتے ہیں؟ یہی توحید ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو کیا فرق ہے مشرکین عرب میں جو کہتے تھے کہ ہمارا راستہ ابراہیم علیہ السلام والا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ نہیں کہاں سے آگے کہتے ہیں ایک رب کی عبادت کرو, یہ نئی بات ہے. ان ہاد الشن عجاب, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہمارا کیا مطالبہ ہے کہ اگر پکار رہے ہیں صرف اللہ تعالی سے پکارو, مشکل کشا حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, قربانی نظر و نیاز صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. صرف یہ غلطی ہے ہماری. اگر یہی دعوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی تو پھر کیا دعوت تھی ان کی؟ نمبر 10, کثرت تعداد کبھی بھی حقی نشانی نہیں تھی. نمبر 11, ایک شخص بھی امت ہو سکتا ہے اگر وہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرے. نمبر 12, توحید کے مختلف مرتبے ہیں, جس نے ان مرتبوں کو سمجھا, ان پر عمل کیا, جنت میں داخل ہوا. نمبر 13, توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبادات میں تسلسل ہو اور ہمیشگی ہو. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عبادت کو شرک سے ناپاک کیا جائے, بدعات سے ناپاک کیا جائے, اور نافرمانیوں سے دور نہ ہوا جائے. یہ ساری رکاوٹیں ہیں. شرک رکاوٹ ہے, بدعات رکاوٹ ہے, محرمات, بدکاری, سب رکاوٹیں ہیں جو عبادت کے تسلسل میں دیوار بن کر رہ جاتی ہے. نمبر 14, امت کے معانی میں سے امام گروہ یا جماعت اور خاص وقت. نمبر 15 آخر میں, توحید کو جاننے والے تو بہت ہیں لیکن توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بہت ہی کم ہیں. اس آیت کی مناسبت کیا ہے توحید کے باب میں؟ کیوں ذکر کیا شیخ صاحب نے اس آیت کو جس میں یہ چار صفات پائی جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کے؟ ان چار صفات میں سے سب سے اہم صفت کس چیز کی ہے؟ توحید. یعنی جتنے بھی صفات ہیں سب کی بنیاد توحید ہے. امت ہے, امام بننے کے لیے صبر اور یقین شرط ہے. اس کے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو امام کے لیے صبر اور یقین شرط ہے, اس کے بغیر کوئی امام بن نہیں سکتا. قانتاً للہ, امت میں بھی اکیلے موحد تھے, قانتاً للہ, قنوت عبادت ہے اور اللہ تعالی عبادت صرف کرنا توحید فی العبادہ ہے. ولم یکن من المشرکین, اور مشرکوں میں سے نہ تھے. شرک کی نفی توحید ہے. تو اس آیت کریمہ کے ہر لفظ میں توحید کا ذکر ہے. دوسری آیت کریمہ اس باب میں شیخ صاحب نے دوسری آیت اس باب میں بیان کی ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین هم بربهم لا یشرکون, سورة المؤمنون آیت نمبر 59. اس آیت سے جو پہلے آیات بیان کی ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالی نے کس سیاق اور سباق میں اس آیت کو بیان کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین هم من خشیة ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون آيات نمبر 56 سے لے کے 61 تک. یہاں پر جو شاہد ان آیات کریمہ میں والذین هم بربهم لا یشرکون, یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے کرتے ایک صفت بیان کی. مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ والذین, وہ لوگ, هم بربهم لا یشرکون, هم بربهم لا یشرکون, وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. یہ صفت ہے مومنوں کی. اور کچھ صفات اس آیت سے پہلے اور کچھ صفات اس آیت کے بعد بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اس آیت کریمہ میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں والذین, الذین اسم موصول ہے, یعنی کوئی بھی ہو اس میں سب شامل ہیں. چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، حاکم ہیں محکوم ہیں. الذین کا لفظ جو ہے عموم کے لیے، سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ہم بربہم، ربہم کو پہلے بیان کیا، پھر شروع کو بعد میں بیان کیا. تو رب کے لفظ پہلے کیوں بیان کیا؟ اس میں حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ توحید ربوبیت جو ہے وہ توحید عبادت کو مستلزم ہے، یعنی توحید عبادت کے بغیر توحید ربوبیت کافی نہیں ہے. کیونکہ یہ جانور تو بہت زیادہ ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، رب اللہ تعالیٰ ہے، خالق رازق مالک تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن یہ کتنے لوگ جانتے ہیں پوری دنیا میں کہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ کم لوگ ہیں. یہاں پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے. جیسا کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک تدبیر کرنے والی ذات ہے، تو پھر عبادت کسی اور کے لیے کیوں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور شکر کسی اور کا، رزق اللہ تعالیٰ دے فرما برداری کسی اور کی، تیرا نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور دعا پکار کسی اور سے. تو جب تک توحید الوہیت، توحید عبادت پر عمل نہیں کیا جاتا، توحید ربوبیت کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اور عملی مثال مشرکین قریش، مشرکین عرب، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن ایک کون سا معبود، ایک ہے یا رب؟ ایک رب ہے، وہ جانتے تھے. تو جو اللہ تعالیٰ ایک جانے وہ موحد ہے کہ نہیں؟ موحد ہے. تو مشرکین عرب اس جزئیے میں، توحید ربوبیت کے جزئیے میں وہ موحدین تھے. وہ کہتے تھے ہم سب سے بڑے موحدین ہیں، ہم تو مانتے ہیں ہمارے خالق، ہمارے رازق، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، تدبیر کرنے صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. سورہ مومنون میں، سورہ زخرف میں واضح الفاظ میں جب ان سے سوال کیا جائے تمہیں کس نے پیدا کیا، جواب کیا ملتا ہے؟ اللہ. یہ کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام تھے، مسلمان تھے؟ نہیں، یہ مشرکین عرب تھے. اور جب سفر کرتے کشتیوں میں اور طوفان آ جاتا تو کیا کرتے؟ عبد اللہ مخلص علیہ الدین. یہاں پر پکار تو صرف اللہ تعالیٰ کو. کیوں بھائی؟ یہاں پر لات، حبل، عزا کہاں گئے؟ کہتے وہ بیچارے یہاں پر کام نہیں دیتے، ان کی رسائی خشکی میں ہے بس، یہاں پر بیچارے کہاں آ سکتے ہیں؟ یہاں پر صرف ایک ہی ذات ہے جو کام آ سکتی، وہ ہے اللہ. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیوں نہیں پکارتے ہو خشکی میں؟ کہتے ہم پکارتے تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن وہاں پر رسائی نہیں ہوتی. وہاں پر رسائی ہوتی ان بتوں کے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. سبحان اللہ. یعنی ان مشرکوں کو دیکھیں، مصیبت کا کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے. آج کے بعد مسلمان مصیبت کا کس کو پکارتے ہیں؟ یا غوث میرے مدد کر. سبحان اللہ، کتنے تعجب کی بات ہے کہ ابو جہل، ابو لہب کا عقیدہ توحید ربوبیت کا وہ آج کل کے بعض مسلمانوں سے بھی بہتر ہے. کیسے؟ کہ وہ مصیبت میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے تھے نا. اور آج کے بعد مسلمان اچھے حالات میں بھی اور مصیبتوں میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں. متعجب کی بات یہ ہے کہ ابن رضا خان بریلوی نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا، زندگی ساری جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ دوسرے بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. جس شخص کی زندگی ساری یا غوث یا غوث یا غوث، زندگی ساری گزر جائے، کبھی بھی ایک مرتبہ بھی یا اللہ نہیں کہا، ایک مرتبہ، یعنی دل دیکھیں ایسے جڑ گیا غوث کے ساتھ کہ ایک مرتبہ نیت میں تو کوئی اور پیر ہے لیکن زبان سے یا غوث ہی نکلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی رحم کرے، ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اس امت کو توحید پر جمع کر دے. آمین. اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. کیونکہ یہ دو ہتھیار ہیں اگر امت میں آ جائیں, یہ ذلت, یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں. جب تک یہ دو مصیبت, یعنی جو ان کی ضد ہیں, اب توحید کی ضد ہے شرک اور سنت کی ضد ہے بدعت, جب تک یہ دو مصیبتیں موجود ہیں امت میں, پھر آنسو بہانے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں کیوں صبح شام روتے ہیں, کہتے بھائی امت بیچاری پریشان ہے, امت ذلیل ہے, امت خوار ہے, امت میں یہ ہے, امت میں وہ ہے. کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ ہم خود تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ المستعان. اور آخر میں لا یشرکون, لا جو ہے کون سی ہے؟ نافیہ ہے. یشون فعل مضارع ہے. ناہیہ کیوں نہیں ہے؟ نون موجود ہے. اگر نون نہ ہوتی تو ہم کہتے ناہیہ ہے. ناہیہ جزم کرتی ہے. اور نافیہ فعل مضارع کے ساتھ آ جائے اگر تو ویسے کا ویسا رہتا ہے. یہ پہچان ہے دونوں, یہ فرق ہے. لیکن اس کا فائدہ ہے عربی لغت میں. جانتے غریبن میں کیا فائدہ ہے؟ لا نافیہ فعل مضارع کے ساتھ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے مصدر کی نفی مقصود ہوتی ہے. شرک کے مصدر کیا ہے؟ اشراکن, یعنی کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ, دیکھیں ایک ہی لفظ میں لا یشرکون, یعنی کوئی شرک نہیں کرتے تھے. شرک اکبر ہو یا اصغر ہو, شرک قولی ہو, عملی ہو, اعتقادی ہو, شرک ظاہر ہو, شرک خفی ہو, ریاکاری ہو, کوئی بھی ہو, ہر قسم کے شرک سے پاک تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی سب سے بڑی صفت بیان کی ہے, اور یہ صفت اس وقت تک نہیں آپ پا سکتے جب تک کہ اس سے پہلے والی آیات پر عمل نہ کیا جائے. وہ کون سی ہے؟ والذین هم من خشیت ربی مشفقون. اللہ تعالیٰ کا ڈر, خشیت ڈر ہے, اور ڈر دل کی عبادت ہے جس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. ڈر سے کیا ہوتا ہے؟ جسم لرزتا ہے, کبھی دل دھڑکتا ہے, آنکھیں ایسے کھل کے رہ جاتی ہیں, سناٹا سا چھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اصل میں دل پہ مسئلہ ہوا ہے, اور دل ہی پورا کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو. تو جب تک دل درست نہیں ہوتا شرک اس دل سے خارج نہیں ہو سکتا, بدعات اس دل سے خارج نہیں ہو سکتے, شہوت نفس, شبہات اس دل سے خارج نہیں ہو سکتے. اور یہ تب خارج ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں بیٹھ جائے گا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. اب بات ہو رہی توحید کی نہیں, کمال التوحید کی ہو رہی ہے. دونوں میں فرق ہے, ایک تو عام توحید ہے, ایک کمال التوحید. جنت میں بغیر حساب کے جانا ہے تو کمال کا توحید ہونا چاہیے. یہ پورا باب کمال توحید کا ہے. اگلے والا حدیث جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے, اس لیے اس کے لیے خاص درس ہے اگلا درس انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں, نمبر دو اللہ کا ڈر کیسے آئے گا دل میں؟ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ نہیں سکتا. آیتیں کتنے قسم کی اللہ تعالیٰ کی؟ دو قسم کی, آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. آیات کونیہ زمین, آسمان, چاند, ستارے, سورج, جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر یہ کہے سبحان اللہ. سورج دیکھیں لاکھوں میل دور ہے زمین سے, کتنا فائدہ ہمیں مل رہا ہے, اس کی گرمی, اس کی روشنی, اس سے توانائی، انسان نے اس کو کس کس چیز میں استعمال نہیں کیا، انرجی کے لیے بھی سورج لاکھوں میل دور پھر بھی انرجی حاصل کرنے کے لیے سولر سسٹم ایجاد کر لیا، آسمان ہے، زمین ہموار ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہموار زمین کو بنایا، آسمان کو چھت کیوں بنایا بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی چیز کے، تاکہ اس انسان کے دل میں کیا ہو، رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، جو خالق پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، جو خالق پوری کائنات کو رزق بھی دے سکتا ہے، جو خالق پوری کائنات کو پکڑ بھی سکتا ہے اگر نافرمانی کرے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ تو آیات کونیہ کو اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان کے دل میں، مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھ جائے، اور آیات شرعیہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، قصص الانبیاء، جس قوم نے اپنے نبی کے نافرمانی کی، اپنے رب کو ناراض کیا، اس کا حشر کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا، ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں فرعون کو دیکھیں، فرعون نمرود ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو ربوبیت کا دعویٰ کرتے تھے، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، نمرود نے کہاں پہ ربوبیت کا دعویٰ کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ اور مردہ کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، نمرود نے کیا کہا؟ یہ کون سی بات ہوئی، ایسا رب تو میں بھی ہوں، اب کسی کو مارنا، کسی کو معاف کر دینا کوئی مشکل بات ہے کیا؟ دو لوگ جس پر سزائے موت، خود حکم جاری کر چکا تھا سزائے موت کا، دونوں کو جیل سے بلایا، قیدیوں کو، ایک کو معاف کر دیا اور ایک کا سر قلم کروا دیا، کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دی، اس کو موت دی، میں بھی تو رب ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بحث نہیں کی، اب جس کی عقل اندھی ہو کیا بحث کرو گے اس کے ساتھ، اور جس کی عقل اندھی ہو جائے اس پہ سر پہ مارنا چاہیے کہ نہیں، تاکہ عقل ٹھکانے پہ آ جائے. اب سر پہ کون سا ہتھوڑا لگا کہ میرا رب سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو واقعی رب ہے مغرب سے نکال کے دکھا. اب یہاں پر اس کی دماغ ٹھکانے آیا، اور سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے دربار سے نکل جاؤ، کوئی اور لفظ نہیں تھا اس کے پاس. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، صرف رب ہی نہیں ہوں، سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ اس نے دیکھا اتنی مال، اتنی دولت، اتنی لوگ میرے نیچے کام کرتے ہیں، اتنی فوج میرے ساتھ ہے، محل میرے اتنا اونچا ہے کہ نہریں میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں، دریا بہتے، تو میرے جیسا کون ہے؟ اور لوگ میرے سامنے کے سجدہ کرتے ہیں، لوگ ڈر کے مارے سجدہ کرتے تھے، لوگوں کے سے اگر سوال کیا جاتا کہ فرعون کیسا ہے، تب پتہ چلتا کہ وہ نفرت سے سجدہ کرتے ہیں، محبت سے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ظالم تھا. اب دونوں کی موت دیکھیں، جو کہتا تھا میں رب ہوں، میرے تلے نہریں بہتی ہیں، اس کو اسی نہر نے غرق کر کے مار دیا. اگر باقی رب ہوتا تو نہر کو حکم دے سکتا تھا. اور نمرود کی موت اس سے بھی بھیانک ہوئی. مچھر کا قصہ، اب جو انسان کو زندگی موت دے سکتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہ دے سکا؟ جو انسان کو زندگی موت دے سکتا ہے ایک مچھر کو کیوں نہ مار سکا؟ عاجز ہو گیا. تو جس نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالی حکمت دیکھے، وہ دنیا میں پہلے ذلیل و خوار ہوا لوگوں کے سامنے، اور آخرت میں جو اس کا انجام ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو اللہ تعالی جانتا ہے. اس لیے گناہ کے درجے ہیں میرے بھائی. دیکھیں زنا حرام ہے، کیا ہر زنا برابر ہے؟ نہیں. عام عورت کا زنا اس کا گناہ ہے. پڑوسی کی بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اسے بڑا گناہ ہے. کام تو ایک ہی ہے، عمل ایک ہے کہ نہیں؟ عمل ایک ہے. اور محارم سے زنا کرنا، بہن ہے، ماں ہے، نعوذ باللہ بیٹی ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو یاد رکھیں گناہ جو ہے ایک عمل, ایک گناہ جو ہے وہ اس کا جو سزا, اس کی جو سزا ہے, جو گناہ کا وزن بڑھ جاتا ہے اس عمل کی نوعیت سے. تو پھر آیات کونیہ اور آیات شرعیہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جاتے, اور جو ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ گیا تو دل صاف ہوا شرک سے, بدعات سے, خرافات سے اور نافرمانیوں سے, اور توحید کا بلند درجہ حاصل ہوا. اس کے پھر نشانی کیا ہے اگلی آیت میں, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, جب وہ عمل کرتے ہیں تو ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے. اب کیفیت دیکھیں ذرا, جس کی توحید کامل ہو جائے, عمل تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے, پھر بھی ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کیا یا نہیں کیا. اب واپس تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے, ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ پانچ وقت باجماعت ادا کرنی ہے, کیا ہم نے پانچ وقت کی نماز صحیح طریقے سے ادا کی ہے؟ ہمارا اخلاص, ہمارا خشوع, ہمارا خضوع, نماز کے لیے آنا اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا سنت کے طریقے سے, کیا ہم نے پورا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ دی, کیا زکوٰۃ صحیح طریقے سے دی؟ کچھ کمی تو نہیں ہوئی؟ تھوڑا سا زیادہ دے دیتے ہیں, اگر کمی کا شک ہو تو زیادہ دے دیتے ہیں. جو بھی حقوق ہے لوگوں کے وہ پورے کیے یا نہیں کیے, اگر کہیں پہ خدشہ ہو بیوی کا حق کہیں کم ہو رہا ہو تو زیادہ کر کے جائیں گے اس دنیا سے. یاد رکھیں اس دنیا سے مظلوم ہو کے تو جائیں گے, ظالم ہو کے کبھی نہیں جائیں گے. یاد رکھیں یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ تم نے کسی کا دینا ہے یا لینا ہے تو یاد رکھیں ایسی صورت رہو کہ آپ نے کسی کا کچھ دینا ہے, بے شک لوگوں نے تمہارا دینا ہو کوئی حرج نہیں ہے, ملے گا آپ کو وہاں پہ. لیکن اگر اس کیفیت میں اس دنیا سے چلے گئے کہ تم نے کسی کا دینا ہے پھر تو مصیبت ہی مصیبت ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون, ان لوگوں کو دیکھو گے, یہ نشانیں بیان کی جا رہی ہیں کہ توحید کامل ہے. یسارعون فی الخیرات, کوئی خیر کا عمل ہوگا سب سے پہلے ہوگا, کوئی بھی خیر کا عمل جہاں پر اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا پسند کرتا ہے وہیں پہ سب سے پہلے ہوتا ہے, اور جہاں پر دیکھنا نا پسند کرتا ہے وہاں پہ جاتا ہی نہیں ہے. یسارعون فی الخیرات, جلدی کرتے, وہ ہم لا سابقون, صرف دعویٰ نہیں کرتے جلدی ہونے کا, حقیقتا سب سے پہلے ہوتے ہیں. ان چند آیات کریمہ میں اصل مقصد تھا وہ ہم بربہم لا یشرکون, یہ درجہ کب ملا؟ پہلے کچھ کرنا تھا وہ کیا, اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسے پیدا ہو گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے کھول کھول کے. اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ گیا تب توحید کامل آپ کو مل گیا. تو ڈر کیسے بیٹھے گا, سوال پیدا ہوتا ہے. یہ آیات کونیہ ہے اس پہ نظر ڈالو, آیات قرآنیہ ہے اس پہ نظر ڈالو, سمجھو, تدبر کرو. جب یہ کیفیت ہو گیا اب ڈر بیٹھ گیا. اب اس کی نشانی کیا ہے؟ انسان ترازو بھی دیا اللہ تعالیٰ نے, اپنا آپ کو تولتا رہے, دیکھتے رہے کہ میں توحید کامل کی طرف جا رہا ہوں یا نیچے جا رہا ہوں, اوپر جا رہا ہوں نیچے جا رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. عمل کرتے ہوئے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا میں منہ دکھاؤں گا, کہ میرے عبادات میں کوئی نقص تو نہیں ہے, کوئی کمی تو نہیں ہے, اور اچھے کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ان آیات کی فوائد, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا خوف واجب ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر واجب ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانا توحید کامل کے لیے ضروری ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کی آیتیں دو قسم کی ہیں, آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. نمبر 4، ان آیتوں پر تدبر کرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں حاصل ہو سکتا. ان آیتوں پر تدبر کرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں حاصل ہو سکتا. نمبر 6، پانچ ہے، پانچ، ہر قسم کا شرک حرام ہے. یہ ہر قسم کہاں سے آیا؟ لا یشرکون. نمبر 6، توحید ربوبیت، توحید عبادت کے بغیر کافی نہیں. نمبر ربوبیت میں شامل ہے، کیونکہ خالق خلق صفت ہے، تدبیر تدبر کی صفت ہے، تو اس میں شامل ہے. نمبر سات، اعمال قبولیت، اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا صالحین کے صفات میں سے ہے. یعنی کہ عبادت کر کے اللہ جانے نہیں، فکر ہوتی ہے کہ میں نے اچھی کی ہے، صحیح طریقے سے کی ہے یا نہیں. نمبر 8، اچھے کاموں کے لیے سبقت کرنا مستحب ہے. شیخ ابن عثیمین کا قول میں بیان کر دوں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تحقیق توحید تین چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر 1، العلم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. نمبر 2، الاعتقاد، عقیدے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اجعل الآلہة الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. نمبر 3، الانقیاد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الانقیاد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. تو یہ تین چیزیں جو ہیں، الانقیاد، سرخم کر کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، انقیاد. تو علم ہے، اعتقاد ہے اور انقیاد ہے. یہ تین چیزیں پائی جائیں کسی شخص میں تو توحید کے تقاضے ان تین چیزوں سے پورے ہوتے ہیں. یعنی اس میں جو میں نے 5 بیان کے کوئی فرق ہے؟ وہی چیزیں ہیں، لیکن صرف الفاظ دوسرے ہیں. جو 5 میں نے بیان کیے تھے وہ کون سے تھے؟ شرک اکبر سے دوری، شرک اصغر سے دوری، بدع اعتقادیہ سے دوری، بدع عملیہ سے دوری، اور معاصی سے دوری. اب فعلم انہ لا الہ الا اللہ، ہر قسم کی شرک سے دوری ہے کہ نہیں؟ اعتقاد بہتر ہے تو شرک سے بھی دوری اور بدعات سے بھی دوری. انقیاد سے تینوں چیزیں ہیں، معاصی بھی، اور منکرات سے بھی دوری حاصل ہوتی ہے. اس آیت کو شیخ نے کیوں بیان کیا, کیا مناسبت ہے توحید سے؟ والذین هم بربهم لا یشرکون, جس نے کبھی شرک نہیں کیا تو اس نے کبھی توحید نہیں کیا وہ موحد ہے, اور جتنا وہ شرک سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی توحید کے کمال کو پہنچتا جائے گا. واللہ اعلم. مجملن شامل ہے, تفصیلا شامل نہیں ہے, مجملن شامل ہے. اور توحید اسماء و صفات پر زیادہ جھگڑا نہیں ہوا, زیادہ جھگڑا توحید عبادت پر ہوا ہے. اور توحید اسماء و صفات پر اہل قبلہ نے جھگڑا کیا, اہل قبلہ نے, یاد رکھیں. توحید عبادت پر سب نے جھگڑا کیا ہے, یعنی مشرکین عرب نے جھگڑا کیا ہے, یہودی ہیں, نصارہ ہیں, آج کل کے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, ان سب نے جھگڑا کیا. وہ کہتے ہیں عبادت کے مطلب ہی نہیں جو تم لوگ لیتے ہو, کہاں بت پرست, بت پرستی کہاں, اور ایک ولی کو پکارنا کہاں, دونوں کو تم نے مکس کر دیا. اور جو آیت مشرکین کی رہتی وہ ہم پر زبردستی تم لوگوں نے چپکا دی. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے, یہ شبہات ہیں ان کی. وہاں توحید اسماء و صفات تو سب جانتے ہیں, یہ تو اہل قبلہ والے بعد میں جہمی آئے, معتزلی آئے, اشعری آئے, انہوں نے یہ بدعت اس طریقے سے اس امت میں ڈال دی. ورنہ تو یعنی مشرکین عرب میں دیکھیں سارے صفات مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے, صرف رحمان پہ ان کو جھگڑا تھا, رحمان کو نہیں مانتے, رحمک اللہ, رحمان نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ بس ان کی ہر درمی تھی, اور کیا ہے. اگر دیکھا جائے رحیم اور رحمان میں کیا فرق ہے, رب کو رحیم تو مانتے تھے, رحم کرنے والا جانتے تھے کہ یہ رب جو رحم کرنے والا ہے, لیکن رحمان کے نام سے ان کو چڑ تھی, نہیں مانتے تھے. لیکن اہل قبلہ نے سارے کے سارے صفات, جہمی جو سارے صفات کا انکار کیا, سبحان اللہ, مشرکین ایک صفات کا انکار کیا, انہوں نے سارے صفات کا انکار کیا, سارے ناموں کا انکار کیا. یہ تعجب کی بات ہے. کون جہمی؟ تو نہیں, جہمی جو ہے وہ تفصیل کا انکار کرتے ہیں, تفصیل پورے ساری جو ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کتاب التوحید شیخ صاحب سے آیت کو بیان کیا ہے, یعنی توحید ربوبیت پہ اگر کوئی شخص ایمان لے کے آئے, لے کے ایمان توحید ربوبیت پر, اور توحید عبادت پر عمل نہیں کیا, کوئی فائدہ ہو ملے گا اسے؟ نہیں ملے گا فائدہ. اور توحید اسماء و صفات بھی ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تیسری قسم ہے توحید کی. بات یہ ہو رہی جس نے توحید اسماء و صفات پر بھی ایمان لایا, توحید ربوبیت پر بھی ایمان لایا, اگر اس توحید عبادت پر عمل نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ یاد, توحید کی تین قسمیں ہیں, بعض میں دو قسمیں بیان کرتے ہیں, جانتے ہیں آپ کون سی ہے؟ دو قسموں میں تینوں قسمیں شامل کر دیتے ہیں, وہ کیسے, کوئی جانتا ہے؟ ایک توحید الارادہ والقصد والنیہ, یہ توحید عبادت ہے, اور دوسری توحید جو ہے علمی توحید, جس میں ربوبیت اور اسماء و صفات دونوں کو شامل کر دیتے ہیں. تو بعض علماء دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں توحید کو, بعض علماء تین قسموں میں, جو مشہور ہے وہ تین قسموں والی ہے. اچھا, تین قسمیں کیوں بیان کی؟ اسی وجہ سے کہ جہمی اور معتزلی جو ہے وہ تو انکار کرتے ہیں, تو تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو تو انہوں نے تین قسمیں کا بیان کیا ہے, تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے. سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.